بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرالدین ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
اگر کفار میں بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا ان پر لعنت بھیجی گئی داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زمانے میں، اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی، حج سے تجاوز کیا اور وہ ایک دوسرے کو ایسی برائیوں سے نہیں روکتے جن کو وہ خود کرتے. معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں سے روکنا یہ ہمارا فرض ہے. اگر ہم برائی کو دیکھ کر خاموش رہیں گے تو ہم بھی گنہ گار ہیں. لہذا ان قوموں پر اپنے وقت کے نبیوں کی زبانی لعنت بھیجی گئی، اس لیے کہ انہوں نے برائیوں کو ہوتے دیکھا پھر بھی برائیوں پر نکیر نہیں کی، برائیوں پر انکار نہیں کیا، برائیوں پر دوسروں کو نہیں روکا. لہذا اگر ہم کی عزت چاہتے ہیں اور اپنی حیثیت چاہتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے بنیادی امر یہ ہے کہ ہم کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ انجام دیں، اچھائیوں کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں. اور اگر ہم نے اس طریقے کو انجام نہیں دیا تو پھر ہماری زندگی یقین، آج مسلمانوں کی زندگی کے اسباب کو تلاش کیا جاتا ہے اور اس کے مختلف اسباب بیان کیے جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ تعلیم میں کمی ہے، کوئی کہتا ہے معاشیات میں کمی ہے، کوئی کہتا ہے کہ سیاست میں کمی ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف باتیں کہی جاتی ہیں. یقیناً یہ بھی اسباب ہوں گے، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جملہ اسباب میں ایک بہت بڑا بنیادی سبب جس سے ہم لوگ مقصد برت رہے ہیں وہ ہے امر بالمعروف اپنے یعنی منکر کے طریقے کی انجام دہی میں ہم لوگ روزانی برت رہے ہیں. اور یہ ذمہ دار ہے ہم لوگ عمران ہم لوگ منصوبہ کاروبی کی کے سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ان کے سے ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے پوچھا جائے گا. لیکن ہر ایک جو ذمہ دار ہے وہ اپنی طاقت کے اعتبار سے، اگر وہ گھر کا ذمہ دار ہے تو گھر کے اندر جتنے افراد رہتے ہیں ان سب کی ذمہ داری اس پر ہے کہ وہ اپنے گھر میں اچھائیوں کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے. اگر وہ محلے کا ذمہ دار ہے، محلے کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے پورے محلے کی فکر کرے. اگر وہ شہر کا ذمہ دار ہے، پورے شہر کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے پورے شہر کی فکر کرے، برائیوں سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرے اور اچھائیوں کا حکم کرے. اگر وہ صوبے کا ذمہ دار ہے، اگر وہ ملک کا ذمہ دار ہے تو اپنی اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے اس پر دعوت کا فریضہ فرض ہے. اور قیامت کے لیے اس پر پوچھا جائے گا جتنا اس پر ذمے، جس کے جتنا اس کے ذمے ہیں. ذائقہ لکھوں گا حرم صلی اللہ علیہ کہا اللہ طاقت سے زیادہ کا مقدم نہیں کرتا. اگر کسی کے ذمے اگر 70 کلو اٹھا سکتا ہے تو اس کو 70 کلو اٹھانے کا ہی مقدم کیا گیا، اس سے نہیں کہا گیا کہ 400 کلو کا پتھر اٹھاؤ. میں مثال دے رہا ہوں کلو کے اعتبار سے، اپنا شریعت سے کوئی ایسا حکم نہیں کہ میں 70 کلو کا پتھر اٹھاؤں. یہ تو ایک مثال دینا، اگر آپ 70 کلو کا پتھر اٹھا سکتے ہیں 70 کلو پتھر اٹھانے کے آپ مقدم ہیں. اگر اس جگہ پر 700 کلو کا پتھر اٹھائیں گے تو اسی وقت اسی پتھر کی نیچے جب تک بن جائے گی. تو انسان مقدم ہے اپنی طاقت بھر کا، جتنی اس کے اندر طاقت ہے، اس حد کو ذمہ دار ہے، اس حد قیامت کے لیے اس سے پوچھا جائے گا اور اس ذمہ داری کے بارے میں اس کو خدا کے دربار میں جواب دینا پڑے گا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، اگر تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اپنی طاقت سے روکے. فإن لم يستطع فبلسانه، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے منع کرے اور یہ سب مت کرو. فإن لم يستطع فبقلبه، اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت اور ہمت نہیں ہے تو دل سے برا سمجھے. وذلك حق ایمان، اور اس ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ سمجھے. آج ہمارے معاشرے کا اللہ ہم سب کو معاف فرمائے یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم خدا کو گناہ ہی نہیں سمجھتے بلکہ خدا کو نیکی کا نام دیا گیا اور خدا کو اچھائی اور خدا کو فیشن اور نئے نئے ناموں کے ذریعے ہم خدا کو گناہ کرتے ہیں اور خدا کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. اگر چور چوری کو چوری نہ سمجھے تو قیامت میں کسی توبہ نہ ہوتی ہے. اگر چور یہ سمجھ کر چوری کر رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو ممکن ہے کہ اس کو توبے کی توفیق ملے. لیکن اگر چور چوری کو عبادت سمجھ کر کرے یا چوری کو گناہ نہ سمجھے تو پھر اس کی ہدایت اور اس کی توبے کے کوئی امکانات باقی نہیں ہے الا ماشاء اللہ. اگر اللہ توفیق دے تو بھی ممکن ہے. اللہ کی توفیق کے سامنے کوئی بھی مشکل بھی نہیں، ناممکن بھی نہیں. مشکل اور ناممکن کا لفظ میرے اور آپ کے ڈکشنری میں ہے، برا سمجھنا یہ حلق ہے, اس کمزور ترین ایمان کی دلیل ہے. اس سے پھر آگے ایمان کا بھی درجہ ہی نہیں. اس کے بعد لہٰذا آدمی کو چاہیے یہ جب وہ گنہ, ایک بات یہاں یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ ہم لوگ گنہگار کو برا سمجھتے ہیں, گنہگار کو برا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ گنہگار کے گناہ کو برا سمجھیں. اگر ہم کسی گنہگار کو برا سمجھیں گے اور اس کو ہم نہیں سمجھیں گے تو یاد رکھیے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسبی من الشر ان یحذر اللہ المسلم, کسی مسلمان کے لیے کسی آدمی کے لیے برا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیق سمجھے. اگر ہم کسی گنہگار کو حقیق سمجھتے ہیں تو پھر یہ دلیل ہے کہ ہم خود برے ہیں. لہذا کسی گنہگار کو بھی ہم نہیں سمجھنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ گنہگار کے گناہ کو حقیق سمجھے. شرابی ہے تو ہمیں شرابی کو حقیق نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ شرابی کے اس شراب پینے کے عمل کو حقیق سمجھے. چور اور ڈاکو ہے تو چور اور ڈاکو کو ہم نہیں سمجھے بلکہ چور کی چوری کو ہم نہیں سمجھے, ڈاکو کے ڈاکے کو ہم نہیں سمجھے. ہمیں دشمنی ہو چور کی چوری سے, ہمیں نفرت ہو ڈاکا کے ڈاکا, ڈاکو کے ڈاکا ڈالنے سے. جب ایسا ہوگا تو پھر علاج ممکن ہے. اور اگر ہم چور سے نفرت کریں گے, ڈاکو سے نفرت کریں گے, شرابی سے نفرت کریں گے, اللہ کے گنہ گار بندوں سے نفرت کریں گے تو علاج ممکن نہیں ہے. دوستو آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کے پاس مریض آتے ہیں, بیمار آتے ہیں. آپ مجھے بتائیے ڈاکٹر مریض سے نفرت کرتا ہے یا مریض کی بیماری سے نفرت کرتا ہے؟ مریض کی بیماری سے نفرت کرتا ہے تب ڈاکٹر مریض کا علاج کر پاتا ہے اور مریض سے محبت کرتا ہے. لیکن مریض کے پاس آ کر کتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے ڈاکٹر. ڈاکٹر بیمار سے محبت کرتا ہے اور بیمار کی بیماری سے دشمنی اور نفرت کرتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بہترین طریقے سے علاج ہو پاتا ہے. لیکن اگر کسی ڈاکٹر کو بیمار سے بھی نفرت ہو جائے, بیمار سے دشمنی ہو جائے تو اس بیمار کی بیماری کا وہ علاج کیسے کرے گا؟ وہ بیمار کو ہی پسند نہیں کرتا تو بیماری کا علاج کیسے کرے گا؟ ایسے ہی ہم سب کی حیثیت وہ ڈاکٹر کی اور گنہگار کی حیثیت وہ بیمار کی ہے. لہٰذا ہمیں اس بیمار کی بیماری سے نفرت کرنا چاہیے, اس بیمار کی بیماری کو برا سمجھنا چاہیے. ہمیں اس بیمار سے نفرت نہیں کرنا چاہیے, اس گنہگار سے نفرت نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم نے اس گنہگار کو نفرت کی اور حقیق سمجھا تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہم خود برے. اور اس سلسلے میں ایک اور آخری بات یہ بھی ہم کرتا چلوں, دعوت انفرادی طور پر کی ہے, اجتماعی طور پر. آج کی انفرادی طور پر دعوت یہ ہے کہ چلتے پھرتے لوگوں کو بھلائیوں کا برائیوں سے روک کے اچھائیوں کا حکم کریں, یہ بھی ایک دعوت ہے. انفرادی دعوت, انفرادی کو نہ انفرادی محنت آدمی یہ بھی ذکر ہے. اور یہ اجتماعی دعوت ہے, تحریکات کے ساتھ مل کر تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرنا, یہ بھی دعوت ہے. آدمی کو چاہیے کہ دونوں طریقوں سے دعوت کے حصے دعوت کا کام کرے, انفرادی دعوت کا فریضہ بھی انجام دے, اجتماعی دعوت کا فریضہ بھی انجام دے. دعوت کا حصے میں مطلب نیکی اور تصوے کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. دعوت کی جو تحقیقات ہے, دعوت کی جو تنظیمات ہے, اس میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. اگر ہم ساتھ نہیں دے سکتے کم سے کم ان کے خلاف درازی تو نہیں کر سکتے, کم سے کم ان کے خلاف لوگوں کے اندر ماحول بھی پیدا کرنا چاہیے, بلکہ ان کے ہم سے دعائیں خیر کرنی چاہیے کہ اللہ ان کی مدد فرما اور لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کا تو حامی اور مددگار بن سکتے. اور اس سلسلے میں آخری بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ جب ہم مسلمانوں کو دیکھیں تو کسی تحریک کا چشمہ پہن کر نہ دیکھیں. آج مسلمانوں کی سب سے بڑی بری صورتحال یہ ہے کہ جب ہم کسی مسلمان کو دیکھتے ہیں, چاہے ہم علماء کو دیکھیں چاہے عوام الناس کو دیکھیں, سب سے پہلے اپنی تحریک کا چشمہ پہنتے ہیں پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں. پہلے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے پیسے کا یہ نہیں, میرے مسلک کا یہ نہیں, میری اس تحریک کا یہ نہیں اس سے جڑا ہوا, میری اس جماعت کا یہ نہیں اس سے جڑا ہوا. اگر وہ ہمارے میری تحریک سے جڑا ہوا ہے, میری دعوت سے جڑا ہوا ہے, ہم اس کے قریب جاتے ہیں. اور جس عالم کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ دعوت کا کام دوسرے طریقوں سے انجام دیتا ہے, وہ اپنی تحریک کے ذریعے سے جڑا نہیں ہے, ہم اس سے بگڑتے ہیں, ہم اس سے دور ہٹتے ہیں. اس صورتحال کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور میں اس کے سبب سے بڑے اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور انتشار کی وہ صورتیں پیدا ہوتی ہیں جس کا امت آپ سامنا کر رہی ہے. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ جو عوام الناس کو دیکھیں تو وہ تحریک کا چشمہ نہ پہنے, اس تنظیم کا چشمہ نہ پہنے, کسی جماعت کا چشمہ نہ پہنے, کسی فرقے کا چشمہ نہ پہنے, بلکہ ہم ہر آدمی کو عوام الناس کی نظر سے دیکھیں جو مسلمان ہیں, چاہے وہ کسی تحریک سے تعلق رکھتا ہو, چاہے وہ کسی تنظیم سے تعلق رکھتا ہو, چاہے وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو, اگر ہم اس کو بیچ کے چشمے سے دیکھیں گے تو آپس کے اختلافات ختم ہوں گے, آپس کے اندر انتشار کی ضرورتیں اور ایک دوسرے کے خلاف جو بٹواس کیا جا رہی ہے اور سب باتیں ختم ہوگی. انہوں نے اس بات کی ہے کہ دعوت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں, ہم اس بات کو منظور رکھیں دعوت منصوص ہے اور فریضہ دعوت ہے منصوص, دعوت اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاری کی جاتی ہے, لیکن جو دعوت کے طریقے ہیں وہ مختلف ہیں, ہر زمانے میں بدلتے رہے ہیں. وہ یہ زمانہ ایسا نہیں رہا کہ حکومت نے ایک ہی طریقے کو پکڑا ہو, بلکہ دعوت کے طریقے مختلف ہیں. کوئی تعلیم کے ذریعے امت میں دعوت کا فریضہ انجام دے رہا ہے, کوئی تبلیغ کے ذریعے امت میں دعوت کا فریضہ انجام دے رہا ہے, کوئی تزکیے کے ذریعے امت میں دعوت کا فریضہ انجام دے رہا ہے, کوئی معاشیات کے ذریعے امت میں دعوت کا فریضہ انجام دے رہا ہے, کوئی سیاسیات کے ذریعے امت کا دعوت امت سے دعوت کا فریضہ انجام دے رہا ہے, کوئی قضاء حق کی بن کر امت سے دعوت کا فریضہ انجام دے رہا ہے. امت میں دعوت کے پھیلانے کے مختلف شکلیں ہیں, مختلف طریقے ہیں, ایک شکل پر اصرار کرنا, ایک طریقے پر اصرار کرنا, بقول حضرت مولانا شیخ ابو الحسن علی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سب سے بڑی جہالت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اسی موقع عطا فرمائے, آپ کو بھی اسی موقع عطا فرمائے. دعوت کا جو فریضہ ہم سب پر عائد ہے, اس فریضے کو اچھے طریقے سے بہترین طریقے سے ہمیں عمل کے پاس جاتے ہیں.